تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بیٹھے، انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ چودھواں پارہ ہے، سورہ نحل، اور سورہ نحل کا یہ چودھواں رکوع ہے. کل کے درس میں جو آخری آیت تھی اس میں تلاوت قرآن کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم تھا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ایک مومن بندہ قرآن کھولتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کے تلاوت کرنے والے کے دل میں وسوسے ڈالے. تو ان وسوسوں کو اور شیطانی حملوں کو دور کرنے کے لیے اور اس سے بچاؤ کے لیے یہ حکم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. آج کے درس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں بھی اسی سلسلے کا ذکر ہے کہ جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس کا جواب ہے کہ ان کو کس طرح دور کیا جائے اور یہ کیوں ہوتے ہیں. خصوصاً جو سب سے ابتدائی آیات ہیں ان میں قرآن کریم فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک یہی کتاب رہے گی. لیکن نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس میں بہت سی آیتیں ایسی تھیں کہ جو آپ کی موجودگی ہی میں وہ منسوخ ہو گئیں اور ان کی جگہ اور آیتیں نازل ہوئیں. قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی آیت کو منسوخ جب کرتا ہوں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت نازل کر دیتا ہوں. تو اب چونکہ جو مشرکین مکہ تھے، جو آپ کے مخالفین تھے، وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، تو ان اعتراضات میں اور خاص کر جو اسلام میں نئے داخل ہونے والے نو مسلم ہوتے تھے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ خود کہتے ہیں اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو ایسی آیت کیوں نازل کی کہ بعد میں اس کو منسوخ کرنا پڑا اور پھر دوسری آیت نازل کرنی پڑی؟ تو ایسی آیتیں کیوں نازل کی؟ تو وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بندے کا کلام ہے. اور خاص کر مکہ میں ایک شخص تھا جو روم کا رہنے والا تھا، لیکن مکہ میں آ کر اور یہ لوہار کا کام کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی باتیں بڑی غور سے یہ سنتا تھا، اور یہ پہلی کتابوں کا جاننے والا تھا، چونکہ رومی تھا پہلی کتابوں کا، اور یہ عربی نہیں تھا، عجمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی جا کر اس شخص کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی کبھی آپ اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہی شخص ہے سکھانے والا. تو آج کی آیتوں میں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ قرآن کریم جو فصیح عربی میں ہے، جس طرح قرآن کریم کے معنی، اسی طرح قرآن کریم کے الفاظ بھی مطلوب ہیں. ایک عجمی شخص ایسی فصیح عربی اور پھر ایسی کتاب وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ تو آگے ان کے ان اعتراضات کا بھی جواب ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا بھی کہ کیوں منسوخ کی جاتی ہیں. تو مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں. ایک تو جواب یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کی بیماری دیکھ کر، آپ کی حالت دیکھ کر آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے کہ یہ دوائی استعمال کرنی ہے، لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ عرصے تک یہ اس حالت میں رہے گا، یہ دوائی استعمال کرے گا، یہ نسخہ اس کے لیے بہتر ہے، اور پھر اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی تو یہ نسخہ تبدیل کر دیا جائے گا، پھر اور نسخہ لکھ کر. لیکن ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے، لیکن مریض کو اس وقت نہیں بتاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ذات ہے، شروع میں جو کیفیت تھی، جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کے مطابق احکام نازل ہوتے تھے، جب ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی اور وہ اسلام میں مضبوط ہو جاتے تھے، تو وہ اللہ ان کی اللہ کی منشا اور اس کی حکمتوں کو اللہ جانتا ہے، ان احکام کو منسوخ کر کے ان کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسے اور احکام نازل ہو جاتے تھے. اور ایسا قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں، بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو منسوخ کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان جیسی یا اس سے بہتر اور صورتیں اور آیتیں نازل کی گئیں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی تک تھا. جب قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا، اب جو قرآن نازل ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اور قیامت تک یہ قرآن رہے گا اور یہ کتاب رہے گی. اور اس کا جواب پہلے پارے میں بھی دیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ بھی تو عربی جاننے والے ہیں، وہ بھی عرب ہیں، تو وہ بھی لے آئیں اس جیسا کلام، اس جیسا کلام وہ بھی بنا لے آئیں. نہیں بنا سکتے تو ایک صورت لے آئیں، اور ایک صورت بنانے میں اگر خود نہیں بنا سکتے تو اپنے ساتھ جس کو بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں سارے مددگاروں کو بلا لیں، سارے شعراء کو، فصحاء کو، سب کو بلا لیں، اکٹھا کر لیں اور ایک صورت بنا لیں، اور پھر ان کو غیرت بھی دلائی کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم ایسا، اس لیے کہ یہ بندوں کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو بندے اس کلام کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو قرآن کا یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس چیلنج کو قبول کر سکے، اس لیے کہ یہ بندوں کا کلام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو ابتدائی آیات میں اسی کا ذکر ہے، آپ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، اور جب تبدیل کرتے ہیں ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، یعنی ایک کو منسوخ کر دیتے ہیں اور دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں. بہت سے احکام ایسے، نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے اندر کئی ہیتوں کے اندر تبدیلی آئی. شروع شروع میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو صحابہ آتے مسجد میں نماز پر، نماز باجماعت ادا کرتے، اور اگر تھوڑی دیر سے آتے تو جو لوگ جماعت میں اندر ہوتے ان سے پوچھ لیتے کتنی رکعت ہو گئی ہیں، تو وہ نماز کے اندر بتا دیتے کہ اتنی رکعت ہو گئی. تو نماز میں باتیں کرنا جائز تھا. اسی طرح نماز میں کئی حرکات ایسی ہیں کہ وہ جائز تھی لیکن بعد میں اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اب نماز ایسی پڑھنی ہے کہ اس میں باتیں بھی بند، اس میں حرکات بھی بند، اور اس میں حرکت کم ہو، سکوت ہو. اب ایسی نماز ادا کرنی ہے. تو پہلی والی جو حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ نماز میں سلام کا جواب بھی نمازی دے سکتا ہے، نماز میں وہ جواب بات بھی کر سکتا ہے، تو حدیثیں تو وہ بھی موجود ہیں. لیکن جب یہ آیتیں اور پھر اس کے بعد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں کہ نہیں نماز اس طرح پڑھنی ہے، تو وہ ناسخ اور منسوخ کے اس میں آ جاتی ہیں کہ بعض ناسخ ہوتی ہیں اور بعض منسوخ ہوتی ہیں. یہ الگ ایک علم ہے. تو اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں بھی بہت سی ایسی تھیں. تو وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کے بدلے میں دوسری آیت کو، تو وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے کیوں ایسا کیا. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ علیم ذات ہے، وہی جاننے والی ہے. بما ينزلو، کہ جو کچھ وہ نازل کرتا ہے. قالو انما انت مفتر، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بنا لاتے ہیں کسی سے. یہ جو آیتیں ہیں یا یہ جو صورتیں ہیں یا یہ کلام ہے، آپ اس کو اپنی طرف سے بناتے ہیں یا کسی سے پوچھ کر وہ آپ کو بتاتا ہے، آپ بنا لیتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، میرے محبوب اکثر لوگ ان میں علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، انہیں یہ خبر نہیں ہے. قل نزلہ روح القدس، آپ ان سے کہہ دیں یہ قرآن لے کر میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ہر پیغمبر کے پاس ایک ہی فرشتہ وہی لے کر آتا تھا، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا. اس کی معیت میں اور فرشتے بھی آتے تھے لیکن وہی کی ڈپٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس کا آسمانوں میں فرشتوں میں بھی بڑا احترام ہے، اور اس کو امین اور صادق بھی کہا جاتا ہے اور طاقت والا بھی کہا جاتا ہے، کوئی اس پر زور بھی نہیں ڈال سکتا، اور وہ صرف اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے. تو قل نزلہ، آپ کہہ دیں کہ وہ لے کر آیا ہے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام، من ربک، رب کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے، بالحق، ٹھیک ٹھیک کلام، لیثبت الذین آمنوا، اس لیے نازل کیا ہے قرآن کو کہ تاکہ ایمان والے ثابت قدم رہیں، وہدن، اور اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سامان، وبشرى للمسلمین، اور اس میں خوشخبریاں ہیں، للمسلمین، ماننے والوں کے لیے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے قرآن میں خوشخبریاں ہیں. ولقد نعلم، میرے محبوب ہم یہ بھی جانتے ہیں، انہم یقولون، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے، ایک شخص سکھاتا ہے، وہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ والے کہتے تھے کہ آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور یہ آپ کو یہ کلام بتاتا ہے، تو یہ اس کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اسی بارے میں، انما یعلمہ بشر، آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، میرے محبوب آپ اس سے کہہ دیں، ان لوگوں سے، کہ وہ شخص جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں وہ تو ایک عجمی شخص ہے، اور قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، اس کو تو عربی ٹھیک نہیں آتی، تو وہ ایک عجمی شخص ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ، اور یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، مبین، فصیح عربی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کا مفہوم، قرآن کے معنی مطلوب ہیں، اسی طرح قرآن کے الفاظ بھی مطلوب ہیں. تو قرآن کے الفاظ اور معنی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس کے شارح ہیں، اور نبی علیہ السلام بتانے والے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی ان آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو افترا باندھتے ہیں جھوٹا کہ یہ بندے کا کلام ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں الذین لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور یہی اصل میں یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جانتے پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شخص ایسا نہیں بنا سکتا اور یہ شخص ایسا کلام نہیں بتا سکتا، یہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ من کفر باللہ اور جو کوئی بھی انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کا، من بعد ایمانہ، ایمان، یہاں ایک اور مسئلہ بتا دیا گیا کہ ایک شخص، یہ آیتیں بھی چند صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جن میں ایک حضرت عمار تھے، ایک ان کے والد یاسر تھے اور ایک ان کی والدہ سمیہ تھی، ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کو مکہ والوں نے پکڑ لیا، اور یہ غریب صحابہ تھے اور صحابیات تھی، پکڑ کر ان پر زبردستی کی، تلوار رکھ دی گردن پر کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو حضرت یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یاسر نے انکار کر دیا کہ میں نہیں چھوڑتا، حضرت یاسر سے کہا گیا کلمہ کفر نکالو ورنہ قتل کر دیا جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو، تم نے کہا میں نہیں چھوڑتا، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت یاسر جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے، سب سے پہلے انہی کو شہید کیا، تو ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو ان کی بیوی تھی حضرت سمیہ، تو حضرت سمیہ سے بھی کہا گیا کہ کفر اختیار کرو، اسلام کو چھوڑ دو، تو حضرت سمیہ نے بھی انکار کر دیا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑتی۔ تو حضرت سمیہ کے ساتھ ایسا کیا کہ اونٹ، چار اونٹ لائے گئے تو مختلف، ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا بازو دوسری اونٹ کے ساتھ، اسی طرح ٹانگ ایک اونٹ کے دوسرے، اور مخالف سمت میں ان کو دوڑایا گیا تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو ان کو اس طرح شہید کیا۔ اور ان کا بیٹا سامنے تھا، حضرت عمار کے بارے میں آتا ہے، یہ ان کا بیٹا تھا، باپ کو بھی شہید کر دیا اور ماں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا، یہ ابو جہل وغیرہ نے شہید کروایا، اور یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، یہ دونوں میاں بیوی، سب سے پہلے انہی کو شہید کیا گیا۔ تو بیٹے نے جب یہ دیکھا تو لا کر اس کی گردن پر بھی تلوار رکھ دی کہ کہا کلمہ کفر نکالو، تو انہوں نے زبان سے نکال دیا کہ اگر میں نہیں نکالتا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت حباب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حباب کی گردن پر بھی تلوار رکھی کہ کلمہ کفر نکالو، تو انہوں نے انکار کر دیا میں نہیں نکالتا، تو ان پر بھی اسی طرح سختیاں کی گی۔ تو بعد میں حضرت عمار کے بارے میں آتا ہے جب یہ حضور کے پاس آئے اور رونے لگے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے جو کلمہ کفر نکالا تھا، اگر میں نہ نکالتا تو مجھے میری ماں اور میرے باپ کی طرح قتل کر دیتے، اور تلوار میری گردن پر رکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس خوف سے یہ کلمہ کفر نکالا۔ تو حضور نے فرمایا تیرا دل اس وقت کیا، کس کیفیت میں تھا؟ حضور اس نے فرمایا میرے دل میں اللہ کی محبت، اسلام کی محبت، میں نے صرف زبانی جو ہے یہ کلمہ کفر نکالا، دل سے میں اسلام ہی پر تھا اور اسلام پر جمع ہوا تھا، میرا جی چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، اس میں چلا جاؤں، لیکن یہ کلمہ نہ نکالوں، لیکن تلوار میری گردن پہ تھی۔ تو حضور نے فرمایا اگر تیرا دل مطمئن تھا تو اس کلمہ کفر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کے حق میں قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل کر دی کہ اگر ایسی کیفیت ہو کہ جس کو حالت اکراہ کہا جاتا ہے، حالت اکراہ میں تمہارے جان جانے کا خطرہ ہو، اور اس کے بدلے میں اگر زبان سے کلمہ کفر نکالنا ہو تو نکال سکتے ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس امت سے اللہ نے معاف کر دی، اور انہی میں سے ایک حالت اکراہ بھی ہے کہ حالت اکراہ میں زبان تک، دل تک، دل سے اس کی تصدیق نہ ہو، اور دل کے حالت کو تو صرف اللہ جانتا ہے، سامنے والا تو نہیں جانتا، سامنے والا تو زبان سے دیکھتا ہے، تو زبان سے اگر ایسی کیفیت ہو تو اس کا پھر کوئی اعتبار نہیں۔ اور اسی آیت سے فقہا نے سینکڑوں مسائل نکالے ہیں، سینکڑوں مسائل ایسے ہیں کہ زبان سے اگر وہ مجبوری کی حالت میں کچھ الفاظ نکالے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن یہ ان اعمال کا جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ہے، ان کا بعض دنیاوی معاملات کے ساتھ بعضوں کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، واقع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، گرفت نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر اسلام میں قتل کرنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، کوئی کسی کو غلطی سے خطاً قتل کر دیتا ہے، ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا، لیکن غلطی سے وہ کچھ کہیں اور تیر مار رہا تھا کہیں اور، تو سامنے اچانک کچھ آ گیا، یا گاڑی کے نیچے ایکسیڈنٹ، کوئی ایسی کیفیت ہو گئی کہ وہ قتل ہو گیا تو اب اخروی اعتبار سے اسے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, اخروی اعتبار سے اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے سامنے والا تو قتل ہو گیا, اس کی بیوی تو بیوہ ہو گئی, اس کے بچے تو یتیم ہو گئے, تو وہ تو قتل ہو گیا, لیکن چونکہ خطاً قتل کیا ہے, اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا, تو آخرت میں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اسی طرح کچھ الفاظ ہیں, مثلا کوئی کسی کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے, جیسے فقہا نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی کسی کی گردن پر تلوار رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, بیوی کو طلاق دے دے, تو یا تلوار رکھتا ہے کہ فلاں سے نکاح کر لے, شادی کر لے, اور گواہ بھی موجود ہوتے ہیں, اور وہ صرف زبان سے, دل سے راضی نہیں ہوتا, زبان سے وہ طلاق دے دیتا ہے یا زبان سے ایجاب و قبول کر لیتا ہے, تو دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ شخص, اس کی زبان پر اعتبار کیا جائے گا, بیوی طلاق ہو جائے گی, اور اسی طرح اگر نکاح تو نکاح منعقد ہو جائے گا, اگر رجوع کرنا ہے رجعت ہے تو رجوع بھی ان کے الفاظ سے ثابت ہو جائے گا, کیونکہ اس کے لیے ایک مستقل حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثلاثن جدہن جدن وہزلہن جدن الطلاق والنکاح والعتاق, تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہے, وہ خواہ خوشی سے, رضا سے, سختی سے, ہر حال میں زبان سے جب وہ نکالتا ہے وہ لفظ تو وہ واقع ہو جاتے ہیں. اس کا بعض فقہا, جس طرح امام شافعی کے بارے میں آتا ہے, بعض فقہا ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اسی آیت کو سامنے رکھ کر کہ زبردستی اگر کوئی کسی سے تلوار رکھ کر طلاق نکلوائے تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے, لیکن جمہور کے نزدیک, اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, کہ جمہور کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے زبردستی کی, کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے مستقل طور پر وضاحت دی ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے, زبان کے ساتھ ہے, تو وہ بہرحال واقع ہو جاتی ہے لیکن گناہگار نہیں ہوگا, جس طرح قتل ہو جاتا ہے لیکن گناہگار نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ قتل ہی نہیں ہوا, قتل تو ہو جاتا ہے لیکن گناہگار نہیں ہو, غلطی سے ہوا, تو اسی طرح یہ دل سے تو نہیں, زبردستی اس سے طلاق لی جا رہی ہے, تو طلاق تو ہو جائے گی لیکن طلاق دینے کا گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ طلاق دینے کا بھی بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, تو عرش ہل جاتا ہے, یہ اتنے ناپسندیدہ الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو, تو یہ بڑا گناہ ہے, تو اس لیے وہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن وہ واقع ہو جائیں. تو اس آیت سے سینکڑوں مسائل نکالے ہیں. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون, یہی لوگ ہیں جھوٹے, من کفر باللہ, جو کوئی انکار کرے اللہ کا, من بعد ایمانہ, بعد اقرار کے یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے, الا من اکرہ, مگر یہ کہ اس پر زبردستی کی گئی ہو, تلوار رکھ کر کہا گیا ہو کہ کلمہ کفر نکالو, جس طرح ان صحابہ کو کہا گیا تھا, وقلبہ مطمئن, اور دل اس کا مطمئن ہو, اسلام پر راضی ہو, دل میں اسلام ہو, اور زبان سے اگر وہ حالت اکراہ میں اقرار انکار کرے, بال ایمان, ایمان پر, ولیکن من شرح بالکفر صدرن, لیکن اس کا وہ ایمان پر ہی ہے, اگر دل اس کا مطمئن ہے, زبان سے کلمہ کفر حالت اکراہ میں مجبوراً نکالتا ہے, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار کس کا ہے؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرا, زبان سے بھی انکار کرے اور دل سے بھی وہ انکار کرے, تو ایسا شخص وہ پھر اسلام سے نکل جاتا ہے, فعلیہم غضب من اللہ, ایسے پر اللہ کا غصہ ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان پر بہت بڑا عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے غلطی سے انسان کوئی کام کر بیٹھتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا یا اس کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا, لیکن وہ کام گناہ کا ہوتا ہے, نسیان جس کو کہا جاتا ہے, یا زبردستی اس سے کوئی کام کرواتا ہے اور وہ کام گناہ کا ہے, تو اس کا آخرت میں اس سے کوئی پوچھ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے, ان نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے کہ جو زبردستی کی یا غلطی سے خطاً اس سے سرزد ہو جائیں تو آخرت میں, لیکن دنیاوی جو معاملات ہیں, سزائیں ہیں, وہ تو ہوتی ہیں, اگر غلطی سے کوئی کسی قتل کر دے تو اسلام میں دیت تو اس کی بھی ہے, قصاص اگرچہ نہیں ہے لیکن دیت تو آ جاتی ہے اس کی, اور دیت اس کی بہت بڑی ہے، کیونکہ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا بعض چیزوں کو تو لوگ وہ کر کے وہ کہتے نہیں غلطی سے ہوا تھا یا زبردستی لیا گیا تھا، تو تاکہ انسانیت کو تکلیف سے بچانے کے لیے بعض چیزوں کا پھر اعتبار کیا گیا ہے، لیکن عند اللہ اگر وہ واقعی غلطی سے ہے یا زبردستی ہے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.